السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. محترم بھائیو، عزیز طلباء، آپ لوگ جہاں پروگرام کا ارادہ رکھتے تھے اور آپ نے کوششیں کی، پروگرام نہ ہو سکا، مسجد میں تشریف لائے، یقیناً آپ کے ذہنوں پر بوجھ ہوگا. تو میں سب سے پہلے یہی چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہنوں پر سے یہ بوجھ اتر جانا چاہیے. میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، نوجوانوں، اگر یہ لوگ آج آپ کو کھلی جگہوں پر اجازت نہیں دیتے تو دراصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے فضل سے جہاد کی بات کرتے ہیں اور جہاد عالم کفر کو کسی شکل میں گوارا نہیں ہے، اور ہماری حکومتیں ان کی تابع مہمل بن چکی ہیں. تو اس اعتبار سے وہ لوگ آپ کو کیوں اس طرح کی اجازتیں دیں گے؟ پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں. ہمیں خوشی ہے اس بات کی کہ آج اللہ کے سارے دشمن ہمارے دشمن بن چکے ہیں. الحمدللہ ہم بھی اللہ کے تمام دشمنوں کے دشمن ہیں، اور انشاءاللہ یہ دشمنی ہمیشہ کے لیے جاری رہے گی. نہ ہم کافروں کے ساتھ دوستیوں کے قائل، نہ ان کے ساتھ معاہدوں کے قائل، نہ کوئی مصالحت کے قائل، نہ ان کے سامنے جھکنا، نہ دبنا، نہ سرنڈر کرنا. مسلمان شہید ہو جاتا ہے لیکن اللہ کے دشمن کے سامنے جھکتا نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، جہاد آج جرم بن چکا ہے، اس کو دہشت گردی قرار دیا جا چکا ہے. آپ اگر طالب علم ہیں تو آپ کا تعلق بھی کیونکہ جہاد سے وابستہ ہے، تو اگر آپ کو اس قسم کی اجازتیں نہ ملیں تو کوئی پریشانی نہیں. انشاءاللہ ہمیں جہاں موقع ملے گا ہم وہی کھڑے ہو کر اللہ کی بات کریں گے، انشاءاللہ جہاد کی دعوت دیں گے. اگر آپ کبھی اپنی تاریخ پڑھیں، اپنے اسلاف کو دیکھیں، تو سید اسماعیل رحمت اللہ علیہ، انہوں نے امت مسلمہ کے مرض کا علاج جب جہاد تجویز کیا تو ہندوستان میں ان کی بات پر، ان کی گفتگو پر پابندی لگائی گئی تھی. ان پر یہ پابندی تھی کہ دہلی کی جامع مسجد کے اندر وہ کھڑے ہو کر بات نہیں کر سکتے تھے، سب کو اجازت تھی، لیکن سید اسماعیل کو روکا گیا تھا. حالانکہ ان کے سب بڑے اس منبر کے وارث تھے، ان کو روکا گیا کہ تم دہلی کی جامعہ مسجد پہ کھڑے ہو کے بات نہیں کر سکتے، تم تو جہاد کی دعوت دیتے ہو، اور یہ انگریز سرکار اس کی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں۔ انگریزی سرکار کے دور میں جہاد کی دعوت دو تم مسجد کے اندر بھی نہیں دے سکتے۔ سید اسماعیل رحمت اللہ علیہ دہلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں میں کھڑے ہو جاتے اور جو مسجد کے اندر داخل ہوتے ان کو بھی دعوت دیتے، جو مسجد سے نکلتے ان کو بھی دعوت دیتے، کہتے لوگوں میں جہاد کی بات کرتا ہوں، آج میری زبان پر پابندی ہے، حکومتیں میری بات گوارا نہیں کر سکتی، مسجد میں مجھے داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، اندر بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، میں سیڑھیوں پہ کھڑا ہو کے پکارتا ہوں، جب تک میری جسم میں جان ہے اور میری زبان بولتی ہے میں تو یہ دعوت پیش کرتا ہی رہوں۔ تو الحمدللہ اللہ نے ان کی دعوت میں کتنا اثر پیدا کیا۔ دہلی سے چلنے والا وہ قافلہ اللہ اکبر سندھ سے ہوتا ہوا اور بلوچستان میں داخل ہو کر افغانستان میں پہنچا، افغانستان سے مجاہدین کو اکٹھا کرتے ہوئے وہ پشاور کے اندر واپس آ کر ہزارے میں ڈیرے جماتا ہے اور انگریز کے خلاف اور اس وقت کی سکھ حکومت کے خلاف جہاد کا کام کرتا ہے۔ میرے بھائی وہ شہید ضرور ہو گئے، لیکن آج اللہ کے فضل و کرم سے ہند کے اندر پیدا ہونے والی ان نسلوں کے اندر وہ خون دوڑ رہا ہے، جہاد کی دعوت عام ہو رہی ہے۔ تو میرے بھائی پریشان نہیں ہونا، انشاءاللہ یہ دعوت چلے گی، اس کو کوئی کبھی نہیں روک سکے گا، اور یہ شہداء کے قافلے مجاہدین کے قافلے انشاءاللہ چلتے رہیں گے، یہ اخلاص کا خون دھرتی پر گرتا رہے گا اور اس شہادت کے خون سے اسلام کے تناور درخت اگتے رہیں گے، یہ قافلے رواں دواں رہیں گے، یہ روکنے والے ختم ہو جائیں گے، راستوں سے ہٹ جائیں گے، انشاءاللہ یہ جہاد ہی غالب آئے گا اور اس کے ساتھ اسلام دنیا میں غالب آئے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں آج بہت سخت آزمائشوں میں گھر چکے ہو، جب تک مسلمانوں نے جہاد کا علم بلند نہیں کیا تھا کافروں کو کوئی پریشانی نہیں تھی، وہ سازشوں کے جال پھیلا رہے تھے، دوستی کے رنگ میں لوٹ رہے تھے، وہ سعودی عرب میں دوستی کے ساتھ آ کے بیٹھے تھے، وہ خلیج کے اندر خلیج کے سمندروں میں اور پھر مصر میں شام میں اردن میں پورے مشرق وسطی میں یہ لوگ دوستی کے ساتھ آئے تھے، ایران کے ساتھ بھی دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا، یہ لوگ دوستی کے رنگ میں آئے، سازشوں کے جال انہوں نے پھیلائے، بہت کچھ لوٹ کھسوٹ کا سلسلہ کیا، منافقت چلتی رہی، لیکن جب جہاد کا عمل شروع ہوا، جہاد کے قافلے چلے، افغانستان سے چلنے والے جہادی قافلے کشمیر میں پہنچے، فلسطین میں داخل ہوئے، بوسنیا میں جہاد جاری ہوا، فلپائن کی چوٹیوں سے مجاہدین نے صلیبیوں کو للکارا اور شیشار میں مجاہدین آگے بڑھے، حبشہ ایریٹریا میں جہاد کا سلسلہ جاری ہوا، مسلمانوں نے صدیوں کے بعد جہاد کا راستہ اختیار کیا، تب پالیسیاں بدلنے لگیں، اللہ کے دشمنوں کے تھنک ٹینک کہنے لگے کہ اب یہ مسلمانوں کی نفرتیں حد سے بڑھ رہی ہیں، امریکہ کے خلاف، مغرب کے خلاف یہ نفرتیں عداوت کے اندر تبدیل ہو رہی ہیں، اب دوستیاں نہیں چلیں گی، حالات کا رخ بدل چکا ہے، اگرچہ مسلمانوں کی حکومتیں امریکہ اور اتحادیوں کے زیر استعمال ہیں، مسلمان ملکوں کے وسائل آج اللہ کے دشمن اپنے ہاتھ میں لے کر استعمال کر رہے ہیں، لیکن بتانے والوں نے ان کو بتایا کہ مسلمان ملکوں کے اندر سے جو جہادی جذبے اٹھ رہے ہیں، مجاہدین اٹھ رہے ہیں، ان کی دعوت عام ہو رہی ہے، اس دعوت پر جہاد کھڑا ہو رہا ہے، جہادی قافلے تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، جہاں ایک شہید ہوتا ہے وہاں 20 نوجوان اس کی کلاشن اٹھا کر اللہ کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. حالات بدل رہے ہیں، رنگ بدل رہے ہیں، سوچیں بدل رہی ہیں. ان کے ماہرین نے جب یہ رپورٹیں پیش کی کہ اب لمبا وقت دوستیوں کا نہیں ہوگا، دوستیوں سے لوٹ گھسوٹ کا یہ عمل جاری نہیں رہ سکے گا، تم اس تیل پر دوستی کے ساتھ قابض نہیں رہ سکو گے، مسلمان ملکوں کے اندر جہاد اٹھ چکا، جہادی جذبے پیدا ہو چکے، قافلے روانہ ہو چکے، میدان سج گئے، تو اب حالات بدل گئے ہیں. تو میرے بھائیوں، ان رپورٹوں کے بعد پھر پالیسیاں تبدیل ہو گئی، پھر پالیسیاں تبدیل ہوئیں. کیا پالیسی تبدیل ہوئی؟ کہ اب قوت کے ساتھ، اسلحے کے زور پر اب مسلمان علاقوں اور ملکوں پر قبضے کیے جائیں، قبضے کر کے ان کو جہاد سے روکا جائے، ان کے اندر سے اسلامیت ختم کی جائے اور ان کا تہذیبی رنگ بدلا جائے. ملکوں پر قبضے کرنے کے بعد ان کے حالات کو اس طریقے سے تبدیل کیا جائے. اگر جہاد جاری رہا تو مسلمان تہذیبوں کی جنگوں کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے اور اسلحے لے کر دشمنوں کے ساتھ مقابلے کے لیے میدانوں میں بھی اتر آئیں گے. یہ جہاد ان کا علاج کر دے گا، یہ جہاد ان کے لیے حیات بیداری پیدا کر دے گا، ان کو لگی ہوئی مرضوں کا علاج کر دے گا، جہاد ان کے درمیان اتحاد پیدا کر دے گا، جہاد غیرت پیدا کرے گا، آزادیوں کی تحریکیں اٹھے گی، مسلمان قوت بن جائیں گے اور امریکہ کے یہ نیو ورلڈ آرڈر نہیں چل سکیں گے، یہودیوں کے منصوبے ناکام ہو جائیں گے. اس لیے اس جہاد کو ختم کرو. جہاد کا نام دہشت گردی رکھا جاتا ہے، اور خصوصاً وہ ملک جن ملکوں میں جہادی جذبے اٹھے ہیں، جو ملک اپنے قدموں پر کھڑے ہونے کی تیاریاں کر رہے ہیں، جن ملکوں میں اسلام کی دعوت عام ہے، اسلام کے لیے مر مٹنے والے لوگ موجود ہیں، اسلام کی عبادت، اسلام کے اخلاق، اسلام کی معاشرت کے آثار جن ملکوں میں موجود ہیں، ان ملکوں کے گھیرنے کا، ان کے اوپر قبضے کرنے کا منصوبہ سب سے پہلے بنایا گیا. میرے محترم بھائیوں، چونکہ جہاد افغانستان سے اٹھا تھا، یہ خطہ اللہ تعالی نے اس کا انتخاب کیا تھا، صدیوں کے بعد یہاں مسلمانوں نے جہاد کے تجربے حاصل کیے تھے، جہاد کا عملی کام کر کے ان کو یہ بات سمجھ آئی تھی کہ بڑی بڑی قوتوں کے خلاف جہاد کیسے کیا جا سکتا ہے، میدانوں میں مسلمان کیسے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، بہت تھوڑے اسلحے کے ساتھ، بہت معمولی افرادی قوت کے ساتھ بڑی بڑی سپر پاورز کے مقابلے میں کیسے کام ہو سکتا ہے. یہ تجربے مسلمانوں نے افغانستان کی سرزمین پہ حاصل کیے، اس لیے انہوں نے سب سے پہلے افغانستان پر حملہ کرنے کا پروگرام بنایا، یہیں سے انہوں نے آغاز کیا، اسامہ کا بہانہ بنایا، میرے بھائیوں طالبان کی حکومت کے گرانے کا بہانہ بنایا. اصل مسئلہ کیا تھا؟ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ افغانستان کی سرزمین سے جہاد اٹھ رہا ہے اور جہاد پھیل رہا ہے، یہ دنیا بھر کے اندر یہ دعوت عام ہو رہی ہے، مسلمان بیدار ہو رہے ہیں، تو اس پر سب سے پہلے حملہ کیا. جو ہوا اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں، آپ سب جانتے ہیں، میں کچھ آگے باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. میرے بھائیوں، پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ عراق اپنے قدموں پہ کھڑے ہونے کی کوشش کر رہا ہے، اور عراق پر یہ بھی الزام تھا کہ یہاں مجاہدین جمع ہو رہے ہیں، ان کو فراہ مل رہی ہے، اور یہ بھی الزام تھا کہ پینٹاگون پر اور ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے کرنے والے جوانوں کی تربیت عراقی ہوائی جہازوں پر ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ بڑے بڑے الزامات لگا کے اور کیمیائی ہتھیاروں کے بہانے بنا کے اس کے اوپر پروپیگنڈے کر کے عراق کے اوپر حملے کی کوششیں ہوئیں، منصوبے بنے، سارے حالات خبریں سب کچھ آپ جانتے ہیں. اس کے ساتھ کیا ہوا دنیا نے دیکھ لیا, اور اب یہ سلسلہ رکنے والا نہیں. میرے محترم بھائیوں, افغانستان کے بعد عراق پر حملہ دلیل ہے کہ ان ظالموں کا منصوبہ ہے کہ تمام ایسے ملکوں اور علاقوں پر وہ حملہ کرنا چاہتے ہیں جہاں اسلام کی دعوت ہے, جہاں جہاد کے جذبے ہیں, جہاں مسلمان ایک قوت بن رہے ہیں. اور اس اعتبار سے ہم دیکھیں تو نہ وہ سعودی عرب کو چھوڑنا چاہتے ہیں, نہ وہ پاکستان کو تیر کرنا چاہتے ہیں. ہمارے بہت سارے وزراء, ہمارے حکمران بڑی طفل تسلیاں دے رہے ہیں اور اس قسم کے بیانات جاری کر رہے ہیں کہ ہم نے تو امریکہ کی بڑی خدمت کی ہے, ہم نے تو اس کا بڑا ساتھ نبھایا ہے, ہم نے تو اس کو اڈے بھی فراہم کیے, فضائیں بھی دی, اپنے سمندر بھی دیے, ہر شہر میں ان کو دفاتر بھی کھول کے دیے, چھاپے مارنے کے لیے ہم نے اپنے تمام ادارے, پولیس وغیرہ سب کچھ مہیا کیا. تو اتنی خدمت کے بعد امریکہ ہم پر کب حملہ کرے گا؟ نہیں, وہ تو ہمارا دوست ہے, اس کے ساتھ تو ہماری دوستی کے معاہدے ہیں. میرے محترم بھائیوں, یہ طفل تسلیاں بہت غلط باتیں ہیں, چھوڑ دینا چاہیے. کبھی صدام بھی ان کا حلیف تھا. تھوڑا پیچھے جا کر ذرا تاریخ کا مطالعہ کرو, کس کے کہنے پر ایران اور عراق کی جنگ شروع ہوئی تھی, اور کس کے ایما پر عراق کی فوجیں کویت میں داخل ہوئی تھی, جس کے ساتھ اس کو مشرق اور مغرب سے کاٹ کر الگ کر دیا گیا تھا, اور دوستی کے ہاتھ پھیلائے جا رہے تھے, بڑھائے جا رہے تھے, اور اس سے کام لیا جا رہا تھا. بالکل اسی طرح جیسے افغانستان اور پاکستان کی دشمنیاں پیدا کر دی گئی. یہ پرویز مشرف آج ہے کل نہیں, لیکن میرے بھائیوں قومیں زندہ رہتی ہیں, نسلیں باقی رہتی ہیں, اور خون کے اندر یہ دوستیاں اور دشمنیاں, یہ رشتے, یہ قائم بھی رہتے ہیں اور ختم بھی ہوتے رہتے ہیں. بالکل جس طریقے سے عراق سے دوستیاں کر کے اس کو استعمال کر کے اس کو ایک طرف ایران سے ٹکرا کے دوسری طرف کویت پہ حملے کروا کے اس کو ہر طرف سے کاٹ کے عربوں کے ساتھ اس کی دشمنیاں قائم کر کے الگ تھلگ کر کے جو اس کے ساتھ سیاست کھیلی گئی تھی, آج وہ پاکستان کے خلاف اسی طریقے سے سیاست کھیلی جا رہی ہے. 12 سال پاکستان نے 40 لاکھ سے زیادہ افغان مہاجرین کو کھانا پیش کیا, اپنے ملک میں ان کی خدمت کی, اور یقین کیجئے حالت یہاں تک پہنچی تھی. ہم گواہ ہیں اس بات کے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں افغانستان کے پہاڑوں پر وادیوں میں جہاد کرنے کا موقع دیا تھا. ہم اللہ کے فضل سے ان حالات سے آگاہ تھے, افغانی اور پاکستانی ایک قوم بن چکی تھی, ان کے درمیان یہ فاصلے مٹ چکے تھے, اور وہ محبتیں اور دوستیاں قائم ہو چکی تھی. سوائے شمالی اتحاد والوں کے باقی پورا افغانستان پاکستان بننے کے لیے تیار تھا. یہ میں مسجد میں بیٹھ کے اس کی گواہی دیتا ہوں, اور میرے پاس اللہ کے فضل سے اس کے لیے دلائل موجود ہیں. وقت نہیں ہے کہ میں ان کو پیش کر سکوں. بہرحال ان ظالموں نے وہی عراق والا کھیل یہاں کھیلا, اب عراق افغانستان اور پاکستان کی دشمنیاں قائم کی گئی. آپ سنتے ہوں گے کہ اب افغان بارڈر کے اوپر پاکستان آرمی اور افغان ملیشیا کے آپس میں جھڑپیں ہو رہی ہیں, اور ایک دوسرے پر فائرنگ چل رہی ہے. یہ خبریں آپ سن رہے ہیں, یہ ظالم اس طریقے سے مسلمانوں کے درمیان دشمنیاں, عداوتیں اس طریقے سے پیدا کرتے چلے جا رہے ہیں, پاکستان کو کاٹتے چلے جا رہے ہیں. وہ افغانستان جو پاکستان کا پشت بنا ہو گیا تھا, کشتی بان بن گیا تھا, انڈیا کے حملے کے خلاف سب سے زیادہ کام دینے والا ملک یہ سرزمین افغانستان. میرے بھائی, یہ اتنا بڑا ظلم ہوا ہے, پالیسی کے بدلنے کے بعد اتنا بڑا خون ہوا ہے کہ میں کیا آپ سے عرض کروں. یہ بڑی تکلیف دہ باتیں ہیں. ان کو اس طریقے سے آپس میں پھاڑا گیا, کاٹا گیا، دشمنیاں پیدا کی گئیں، اور سن لو ہزاروں نوجوان پاکستان کے کشمیر میں جا جا کر شہید ہوئے، اور دنیا میں یہ بات ثابت کی گئی کہ مسئلہ قراردادوں کا نہیں۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کشمیر پاکستان کا حصہ ہے تو جاؤ جا کر میدانوں میں دیکھو، جہاں کشمیری کا خون گر رہا ہے وہاں پاکستانی کا خون گر رہا ہے، یہ خون آپس میں مل رہے ہیں اور اکٹھے بہ رہے ہیں، اس کے ساتھ جذبات ایک ہو گئے ہیں، ان کے موقف ایک بن گئے ہیں، قربانیوں کے یہ عمل آج اس جہاد کو، شہداء اور مجاہدین کے ان قافلوں کو روک کر کیا بنانا چاہتے ہیں؟ وہ کنٹرول لائن کو، بارڈر لائن بنا کے یہ رشتے کاٹنا چاہتے ہیں۔ کشمیریوں کے دلوں میں پاکستانیوں کے خلاف نفرت، پاکستانیوں میں کشمیریوں کے خلاف غلط فہمیاں، اور یہ مذاکرات کے چکر، اور یہ اس طریقے سے بیک چینل ڈپلومیسی اور کشمیر کے مسئلے کا بگاڑ، آج یہ پوری سازشیں ہو رہی ہیں سازشوں کے اس کھیل کے لیے۔ کبھی کرسٹینا روکا آ رہی ہے، کبھی آرمیٹیج آ رہا ہے، اور پیچھے سے جو پالیسی پینٹاگون سے آ رہی ہے، وائٹ ہاؤس سے فیصلے آ رہے ہیں، ان کو ان علاقوں میں نافذ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ پاکستان کو اپنے مسلمان بھائیوں سے اس طریقے سے کاٹنا، اور یاد رکھو جب سے یہ پالیسی تبدیل ہوئی ہے پہلے پاکستان، تو میرے بھائیوں پاکستان کا وقار عالم اسلام میں ختم ہو چکا ہے۔ یہ صورتحال ہے، مخالفتیں، عداوتیں یہ پیدا کی گئی ہیں کہ کل اگر پاکستان پر یہ ظالم حملہ کرے تو کوئی نہ بولے، کوئی ان کی مدد کے لیے تیار نہ ہو۔ یہ ہے ان کے طریقے، اور ان طریقوں کے اوپر اس وقت عمل ہو رہا ہے، بلکہ ایک مرحلہ مکمل ہو چکا اور اگلے مرحلے پر کام ہو رہا ہے۔ کہوٹا پر پابندیاں اور تمام لیبارٹریوں کے معائنے کے لیے اصل انسپیکٹر کا آنا اور ملک میں پھرنا، رپورٹیں مرتب کرنا، یہ جاسوسی اداروں کے لوگ پاکستان کے دفاع کی ایک ایک چیز کی جاسوسیاں کرنے والے، یہ رپورٹیں بنانے والے، آج یہ سارا کام ہو رہا ہے، خبریں بھی دنیا میں چل رہی ہیں۔ انڈیا کی لیبارٹریوں پر کوئی پابندی نہیں، انڈیا کا ایٹم بم ہضم ہو گیا، پاکستان کا ایٹمی پروگرام عالمی امن کے لیے خطرہ بن گیا۔ ذرا سوچتے جائیے، حالات کا تجزیہ کیجئے، مسئلہ کیا ہے؟ انڈیا کا ایٹم بم کیوں ہضم ہو گیا؟ پاکستان کا بم ہضم کیوں نہیں ہو رہا؟ ہے تو وہ بھی ایٹم، ہے یہ بھی ایٹم، وہ بھی لیبارٹریاں، یہ بھی لیبارٹریاں، مسئلہ ان دونوں کے درمیان کیا ہے؟ مسئلہ اسلام ہے، دشمنی اسلام سے ہے۔ اسلام کا لفظ پاکستان کے ایٹم بم کے ساتھ لگا ہوا ہے، طاقت اسلام ہے، قوت جہاد ہے۔ میرے محترم بھائیوں، دشمنی اسلام اور جہاد سے ہے، اس لیے یہ فرق ہے۔ اب دوستیاں کہاں گئیں؟ وہ خدمتیں کہاں گئیں؟ کوئی پوچھے ان حکمرانوں سے کہ یہ ہر آنے والے دن میں جو نئے سے نئے ڈیولپمنٹ آ رہی ہے اور حالات بگڑ رہے ہیں، بدل رہے ہیں، تو بتاؤ پھر آپ کی دوستیوں کا فائدہ کیا ہوا؟ بہرحال ان سے کون پوچھے، صم بکم عمی فہم لا یعقلون۔ سچی بات، میرے محترم بھائیو یاد رکھو، جو آج کی امریکہ کا اتحادی بنتا ہے وہ اس کو اپنا خیر خواہ اور دوست سمجھتا ہے، دنیا کے حالات دیکھ کر جو سمجھتا ہے، یا اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں، یا اس سے بڑا غدار کوئی نہیں۔ بالکل سیدھی سیدھی بات۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس صورتحال میں پاکستان کو بھی گھیرنے کی پوری کوششیں ہیں۔ تو میں اپنے طلبہ کے لیے بھی، باقی جو لوگ تشریف رکھتے ہیں، ان سب کو یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بھائیوں، ملکوں میں، معاشروں میں مسائل بہت سارے ہوتے ہیں، سیاسی مسائل بھی ہوتے ہیں جن کو حل کرنا ہوتا ہے، معاشی مسائل بھی ہوتے ہیں جن کا حل ضروری ہوتا ہے، خود نوجوانوں کے مسائل ہیں، طلبہ کے مسائل ہوتے ہیں، ان کے حل کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے۔ یہ الگ الگ مسائل، طبقاتی چیزیں، ہر کوئی توجہ مانگتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یاد رکھو طالب علموں، یاد رکھو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، جب دفاع کا مسئلہ پیش آ جائے، کسی کے وجود کی بقا کا مسئلہ پیش آ جائے، تو باقی سارے مسائل بعد کے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے قوم کی بقا مسئلہ ہوتا ہے، دفاع مسئلہ ہوتا ہے، طلبہ کے مسائل، سیاسی مسائل اور باقی دوسرے مسائل وہ بعد میں ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے بقا اور دفاع کے لیے اہمیت دی جاتی ہے، یہ بنیادی اصولی بات ہے۔ اور واللہ مجھے بڑا دکھ ہے جب ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں یہ سیاسی جھگڑے، اسمبلی کی لڑائی اور آپس کے اندر ان کی یہ صورتحال، کرسیوں پر لڑنا، جو بیٹھے ہیں وہ کرسی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اور جو بیچارے نیچے بیٹھے ہیں وہ کرسیوں کو دیکھ دیکھ کر للچائی نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ کب موقع ملتا ہے، کب باری آتی ہے، کوئی تھوڑی سی ہمیں بھی مل جائے، کوئی تھوڑا سا حصہ مل جائے۔ واللہ مجھے حیرت ہے، میں پریشان ہوں کہ یا اللہ ان کو ہو گیا گیا، کافر ظالم اپنے دانت تیز کر رہے ہیں اور یہ بیچارے کن چکروں میں پڑے ہوئے۔ میرے محترم بھائیوں، بغداد میں جب ہلاکو خان داخل ہو رہا تھا اور وہ دروازے پہ دستک دے رہا تھا اور اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے وہ آ کر کھڑا تھا، داخل ہو رہا تھا، اور بغداد کے اندر بالکل ایسے ہی جھگڑے پڑے ہوئے تھے جیسے آج کل اسلام آباد میں پڑے ہوئے، وہ مفادات کے جھگڑے، مذہبی گروہ بندیوں کے سلسلے، سیاسی مسئلے، اور ان کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑنا۔ آج کے ہمارے حکمرانوں کی حالت، ہمارے سیاستدانوں کی حالت، اللہ اکبر۔ انہی اختلافات سے عالم کفر نے ہمیشہ فائدہ اٹھایا۔ تو میرے محترم بھائیوں، اگر ہم آج جہاد کی بات کرتے ہیں تو سن لو، جہاد قوموں کے اندر قربانی کی سیاست پیدا کرتا ہے اور قربانیوں سے امت کے اندر اتحاد پیدا ہوتا ہے، لوگ آپس میں جڑتے ہیں، ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، اور مفادات کی سیاست لوگوں کو پھاڑ دیتی ہے ٹکڑوں میں، فرقوں میں، پارٹیوں میں، یہ مفادات کی سیاست پھاڑ دیتی ہے۔ تو اس سیاست سے بچنا ہے، ہم نے انشاءاللہ جہاد کی دعوت کو عام کرنا ہے۔ میرے محترم بھائیو، لمبی بات کا وقت نہیں، میں اس موقع پر صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جو تجزیہ حالات کا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ پوری امت مسلمہ کو جہاد کے لیے تیار کیا جائے۔ ایک ہی مسئلے کا حل ہے، مسلمانوں جہاد کی دعوت کو عام کرو۔ میں اپنے طلبہ سے گزارش کروں گا، ایک ایک کالج میں، یونیورسٹی میں، تعلیمی اداروں میں، اپنے اپنے حلقوں میں جا جا کر اسی طرح باقی سب لوگ ایک تحریک اٹھا دو، اللہ کے حکم کو پورا کر دو، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا تھا، یہ حکم کب آئے تھے؟ جب مسلمان بھی گھرے ہوئے تھے، مدینہ خطرے میں تھا، سارے کافر مدینے پر حملہ آور ہونے کی تیاریاں کر رہے تھے، قریش تیاریاں کر رہے تھے، قبائل عرب کو ساتھ ملا رہے تھے، اور مدینہ سخت خطرے میں تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس افرادی قوت کی شدید کمی تھی، وسائل بہت محدود تھے، اور مسئلہ اسلام تھا، اسلام پر، توحید پر، اللہ کی دعوت پر دشمنی کھڑی ہوئی تھی، اور سارے دشمن اسلام کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ ان خطرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ حکم دیا تھا، اے نبی، اگر خطرات سے بچنا ہے، مدینے کو بچانا ہے، تو کیا کرو؟ حرض المؤمنین علی القتال، ایمان والوں کو، مسلمانوں کو جہاد و قتال کے لیے تیار کیجئے، دعوت دیجئے، شوق دلائیے، ان کو تیار کر کر کے، ذہن سازیاں کر کے، دعوت دے کے، جہادی خطبے دے کے، ان کو جہاد کے لیے میدانوں میں لا کر کھڑا کیجئے۔ اللہ نے یہ حکم دیا تھا، آج ہم بھی اللہ کے قرآن میں اس حکم کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد کی برکت سے مدینہ کو محفوظ رکھا تھا، پھر مدینے پر کا دفاع مکمل ہونے کے بعد جہادی قافلے، جہادی لشکر مدینے سے روانہ ہوئے تھے۔ جن لشکروں نے مکہ بھی فتح کیا تھا، خیبر بھی فتح کیا تھا، تبوک میں پہنچ کر پوری صلیبی دنیا کو دعوت مبارکت دی تھی، اور یہیں سے شام و عراق کی طرف قافلے چلے تھے، اور یہیں سے وہ میرے بھائی جنہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ فتوحات کا تذکرہ کیا، یہ لشکر کہاں سے اٹھے تھے، کہاں سے روانہ ہوئے تھے، وہ مدینہ تھا، یہ بستی تھی، اور جس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، امرت بقرية تاکل القرى یقولون یثرب وہی المدینہ۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بستی قائم کرنے اور اس کو مستحکم کرنے، اس میں رہائش پذیر ہونے، اس میں تحریک اٹھانے کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ امرت بقرية، کیا ہے وہ بستی؟ تاکل القرى، اس کا مقصد، اس کا مشن کیا ہے؟ کہ یہاں سے جہاد اٹھے گا اور یہ ایک مدینے کی بستی دنیا کی بستیوں کو کھا جائے گی۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ملک کا مشن بیان کر رہے ہیں، اپنی تحریک کا منحج بیان کر رہے ہیں۔ تاکل القرى یقولون یثرب، لوگ تو اس کو یثرب کہتے ہیں، وہی المدینہ، اور میں نے اس کا نام مدینہ رکھا ہے، مدینہ الرسول، سبحان اللہ، طیبہ بھی اللہ کے نبی نے اس کا نام رکھا، طابہ بھی اللہ کے نبی نے اس کا نام رکھا۔ اور اس بستی کا مشن کیا قرار دیا؟ اس میں اٹھنے والی تاریخ کا ہدف کیا قرار دیا؟ تاکل القرى، کے مدینے سے لشکر اٹھیں گے اور سارے کافروں کو تحس نحس کریں گے۔ یہ دفاع کی اسٹریٹجی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکمت عملی سمجھا رہے ہیں، آؤ میرے حکمرانوں اور پاکستان کے سیاستدانوں، پاکستان کے طالب علموں، آج میں بھی اللہ کے قرآن سے یہ حکمت عملی، یہ دفاع کی اسٹریٹجی اور کامیابی کے راستے اللہ تعالیٰ کے قرآن کے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، اور یہی دعوت پیش کر رہا ہوں جو دعوت سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی، انہوں نے صحابہ کرام کو پیش کی تھی، صحابہ کرام نے دعوت کو قبول کیا تھا، تیاریاں کی تھی، تو وہی دعوت ہے۔ اگر بچانا چاہتے ہو پاکستان کو، اور بچانا چاہتے ہو امت مسلمہ کو، اور بقا چاہتے ہو، احیاء چاہتے ہو عالم اسلام کا، اور یہ بورڈ لگا ہوا ہے یو این او ختم کر کے یو ایم او بنانا چاہتے ہو، یونائیٹڈ مسلم آرگنائزیشن، اور مسلمانوں کی اپنی کرنسی، اپنا دفاع، اپنی منڈیاں، تجارت، ہر چیز اپنا بنانا چاہتے ہو، اس کا ایک طریقہ خلافت اسلامیہ کا قیام، جس کے ساتھ یہ سارے مسئلے ہوں گے، اور خلافت کے لیے بنیاد جہاد فی سبیل اللہ، اور اس کے لیے امت مسلمہ کو تیار کرنا، تیاری کے لیے سب سے پہلا مرحلہ دعوت جہاد ہے۔ حرض المؤمنین علی القتال، اللہ تعالیٰ نے جو حکمت عملی سمجھائی ہے وہی حکمت عملی ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ میرے طالب علم نوجوانوں، پھیل جاؤ بستیوں میں، تعلیمی اداروں میں، ان تمام علاقوں میں، اور اللہ کے قرآن کی آیت سنا دو، پہنچا دو، آج امت کے بقا اور احیاء کے لیے یہ مسئلہ سمجھا دو۔ اللہ تعالیٰ نے جو نبی کو حکمت عملی سمجھائی تھی، مسئلے کا حل بتایا تھا، آج جوانوں کو تیار کر دو۔ کل بھی ہمیشہ نوجوانوں نے کردار ادا کیے ہیں، پاکستان کے قیام میں بھی طلبہ کا، نوجوانوں کا کردار بڑا بنیادی کردار ہے، تاریخ اس بات کی واقف ہے. اور آج بھی عالم اسلام کی بقا کے لیے، امت مسلمہ کے دفاع کے لیے اور پاکستان کی حفاظت کے لیے آج بھی طلبہ ہی کو میدانوں میں نکلنا ہوگا، نوجوانوں کو اپنا عظیم کردار پیش کرنا ہوگا. اور وہ کردار کیا ہے؟ وہ کردار وہ نہیں جو ہم متعین کریں گے، جو ہم اپنی طرف سے تجویز کریں گے. بھائیوں، نوجوانوں، طالب علموں، کردار وہ ادا کرو جو آپ کا کردار رب العالمین نے مقرر فرمایا. اور جو کردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، سب سے پہلا مرحلہ کیا؟ جہاد کی دعوت کو عام کرو. دوسری بات، اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، جہاد کی عملی تیاری. ہر نوجوان کو جہاد کے لیے ٹرینڈ ہونا چاہیے. فرض ہے اللہ تعالی کے حکم کو مانو، ٹریننگیں لو اور تیار ہو جاؤ. عراق کی جنگ نے ایک بہت بڑا سبق امت مسلمہ، عالم اسلام، مسلمان ملکوں کے سامنے پیش کر دیا کہ جنگیں بارڈروں پر نہیں ہوتی، جدید دور کی جدید جنگیں، موجودہ جنگیں شہروں میں لڑی جاتی ہیں. اور شہروں میں لڑی جانے والی جنگوں کے لیے پوری قوم کو تیار کرنا ہوتا ہے. اکیلی فوجیں جنگ نہیں لڑ سکتی، یاد رکھو، جدید دور میں پوری قوم جنگ لڑتی ہے. اگر پوری قوم تیار ہو، 3 ہفتوں کی مزاحمت میں یہ ثابت کیا، اگر پاکستان کی پوری قوم کو جہاد کے لیے ٹرین کر دیا جائے، تیار کر دیا جائے، تو انشاءاللہ کسی کی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ پاکستان پر کبھی بھی قبضہ کر سکے. تو میرے بھائیو، اللہ کے حکموں کو پورا کرو، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے پورے کرے گا. کیا حکم ہے؟ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ. فرمایا ہے کافروں، ظالموں، اللہ کہتا ہے او طاغوتوں، میرے مقابلے میں بننے والی قوتوں، کافروں، تم یہ نہ کبھی سمجھنا کہ تم اپنے ہتھیاروں کی قوت سے، تم اپنی جنگوں کی شدت سے اللہ کو ناکام کر دو گے. یہ نہ کبھی سوچنا کہ تم ناکام کر دو گے. فرمایا واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. اللہ پہلے کافروں سے بات کرتا ہے اور ان کو تنبیہ کرتا ہے، دھمکاتا ہے کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے، تم مجھے عاجز نہیں کر سکتے، شکست نہیں دے سکتے. اور اس کے بعد اللہ ایمان والوں سے کہتا ہے، مسلمانوں سے، واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل. مسلمانوں، تم جہاد کی تیاریاں کرو، قوت کو تیار کرو، اسلحے تیار کرو. کیا مطلب ہے قوت کا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان القوۃ الرمی، کہ جو دور سے پھینک کر، جس اسلحے کے ساتھ دور سے پھینک کر ہدف نشانہ تباہ کیا جائے، یہ ہے مراد قوت سے. اللہ تعالیٰ کی قرآن کی آیت کا مفہوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، فرمایا ایسے اسلحے تیار کرو اور ان کی تربیتیں مکمل کرو کہ جن کے ساتھ تم بڑے بڑے نشانے اور ہدف تباہ کر دو، دور سے پھینک کے تباہ کرو. اس دور میں تیر اور نیزے کی تربیتیں، اور جدید دور میں ہر قسم کے میزائل اور راکٹ، ان کی تیاریاں، ان کی تربیتیں، دور سے پھینک کر نشانوں کو تباہ کرنا، یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. پوری قوم کو اس کے لیے تیار کیا جائے، یہ ایک راستہ ہے جو حکمت عملی، بقا اور دفاع کی حکمت عملی آسمانوں سے آتی، جو ہمیشہ کے لیے سچ ہے اور کبھی یہ تبدیل نہیں ہو سکتی. تو میں اپنے تمام نوجوانوں، طالب علموں اور سب بزرگوں سے یہ عرض کرتا ہوں کہ بھائیو، اس مقصد کے لیے جہاد کی تیاری کرو. اور آخری میری گزارش، ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی ایک بات میں یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں، وقت تو بہت ہی مختصر ہے، ختم ہو گیا. اللہ اکبر. جب تاتاریوں سے انہوں نے جنگ لڑی، آپ جانتے ہیں نا، شام میں بغداد فتح کرنے کے بعد، بہت سے علاقے گرانے کے بعد، جب تاتاریوں کا رخ شام کی طرف ہوا، شام میں اس وقت ابن تیمیہ تھے، انہوں نے پھر قوم کو اٹھایا، اپنے طلبہ کو، حلقہ درس میں پڑھنے والے طالب علموں کو تربیتیں دی، اور خود قیادت کرتے ہوئے اٹھے، اور جس فوج کو شکست ہوئی تاتاریوں کی، اس کی اور مسلمان فوج اور مسلمان لشکر کی قیادت ابن تیمیہ فرما رہے تھے، اس وقت انہوں نے پھر کتاب لکھی جس کا عنوان تھا من تشبہ بقوم فہو منہم، اور اس کتاب میں انہوں نے کیا ثابت کیا، مسلمانوں اور قوموں سے جنگیں لڑنا چاہتے ہو، کافروں پر فتح یاب ہونا چاہتے ہو، بڑی بڑی قوتوں سے ٹکرانا چاہتے ہو، تو اس کے لیے بنیادی طریقہ کیا ہے؟ بنیادی طریقہ یہ ہے کہ ان کے خلاف تہذیبوں کی جنگیں کھڑی کر دو، ان کے طور طریقے، ان کے رسم و رواج، ان کے اخلاق، ان کے لباس، ایک ایک چیز کا بائیکاٹ کر دو اور مشابہت ختم کر دو، چہرے ٹونی بلیئر اور بش جیسے نہیں بنانے، اور لباس ان کے نہیں پہننے، کھیلیں ان کی نہیں کھیلنی، جن چیزوں سے کسی قوم کی ثقافت ترتیب کی جاتی ہے لباس ان میں شامل ہوتا ہے، تراش خراش کٹنگ کے سارے طریقے شامل ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے کھیلیں اس میں شامل ہوتی ہیں، رہنے سہنے کے طور طریقے ثقافت کو جنم دیتے ہیں۔ آج ان ظالموں کے طور طریقوں کا ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے، مصنوعات کا بھی بائیکاٹ کرنا ہے، اور ان کے طور طریقوں کا بائیکاٹ کرنا ہے انشاءاللہ۔ ان کے طالب علموں میں بڑی سخت بات کہہ رہا ہوں، اور آپ نے انشاءاللہ اس کے اوپر پہرا دینا ہے اور اس دعوت کو عام کرنا ہے۔ ہم نے ٹونی بلیئر کا لباس انشاءاللہ نہیں پہننا، یہ ٹائی، یہ تھری پیس، اور یہ ان کی تفاخر کا لباس آج جو ان کی علامت بن چکا، یہ لباس ان کا بائیکاٹ، ان کے چہروں کا بائیکاٹ، ان کی کٹنگ کے طریقوں کا بائیکاٹ، ان کی کھیلوں کا بائیکاٹ، ہر ہر چیز کا بائیکاٹ کرو مسلمانوں، پھر ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر کے ان کے خلاف نفرتیں، شدتیں، عداوتیں بڑھکا دو، اور امت مسلمہ کو اسلام پر، اسلامی معاشرے کے قیام پر لا کر کھڑا کر دو۔ اس کے ساتھ پھر تیاریاں بھی ہوں گی، دعوت جہاد بھی ہوگی، مبارکت کے سلسلے بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ اسی جہاد کی برکت سے کفر کو گرائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، پریشان ہونے والی باتیں نہیں، خطرات بہت زیادہ ہیں، لیکن یاد رکھو ہمیشہ کامیابیوں کے دروازے خطرات کے اندر ہی کھلا کرتے ہیں، تو پریشان نہیں ہونا۔ انشاءاللہ یہ جو جہاد شروع ہو چکا، یہ جو عداوتیں قائم ہو چکی، یہ مقابلے جو میدانوں میں جاری ہو چکے، وہ تو سمجھتے ہیں ہم مفادات حاصل کریں گے، امریکی ریاستیں قائم ہوں گی، اور ہم انشاءاللہ یقین رکھتے ہیں کہ جہاد سے اللہ مسلمانوں کی اصلاح فرمائے گا، مسلمانوں کو عظیم قوت بنائے گا۔ تاریخ کے ہر دور کا ہمارے سامنے ایک ہی سبق ہے، نہ پہلے اس کے خلاف ہوا ہے، نہ انشاءاللہ بعد میں اس کے خلاف ہوگا، اور اس جہاد کی برکت سے اللہ مسلمانوں کو خلافت اسلامیہ کا تحفہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ ہے منہج، لائحہ عمل اور واضح طریقہ کار، ہدف، اس کے لیے تیاریاں۔ آج ہر شخص کو، ہر نوجوان کو یہ سوچنا ہے کہ وہ اس سلسلے میں کیا کردار ادا کر رہا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر قائم ہو جانے اور آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور عمل کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔